بچوں کو اپنے گھر والوں کو خاص طور پر تلقین کریں ان آیات کو یاد کرنے کے لیے. الحمدللہ سورہ بقرہ سروت السلام سلام القرآن اس کا مطالعہ مکمل ہو گیا ہے. اب جو ہمارے پاس بقیہ وقت اللہ آل عمران کی ہم 33 آیات مبارکہ پڑھیں گے. تھوڑا سا سورہ آل عمران کا جو ہے وہ تعارف اپنے ذہن میں لے آئیے, پھر انسان کے ساتھ اس کا جو ہے وہ آپ کو تعارف بتا دوں. سورہ آل عمران یہ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے. قرآن حکیم کے اکثر و بیشتر سورتیں جوڑے جوڑے کی شکل میں, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ کہف, سورہ بنی اسرائیل اکثر و بیشتر سورتیں ہیں. اور جوڑے جو ہوتے ہیں اس میں ایک پہلو ایک صورت میں بیان کیا جاتا ہے کسی بات کا, اور دوسرا پہلو جو ہے وہ دوسری صورت میں بیان ہوتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا صاحب کا مسلمان امت یعنی یہودیوں سے اکثر و بہتر خطاب تھا. سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے اکثر و بہتر خطاب ہوگا. پھر یہ کہ اس میں خاص طور پر جو تمیزی نکات ہیں ابتدائی طور پر جو بات آئے گی آپ صاف محسوس کریں. سورہ بقرہ میں ابتدا میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی تھی, یہاں پر بھی قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے. سورہ آل عمران کا سورہ بقرہ کا آخری رکوع انتہائی جامع تھا, اور سورہ آل عمران کا بھی ان کا آخری رکوع ہم پڑھیں گے, وہ بھی انتہائی جامع ہے, بلکہ حضور تو پھر اس کو بہت پسند فرماتے تھے. انشاءاللہ پورا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں گا. 200 آیات پر مبنی سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے, اور اس کا اکثر و بہتر حصہ 3 ہجری کے بعد نازل ہوا. غزوہ احد یا اس کے بعد کے جو حالات و واقعات اس پر تذکرہ ملے گا آپ کو اکثر و بہتر. 200 آیات میں جس طرح سورہ بقرہ 18 اور 22 رکوع کی وہ اس میں تقسیم نہیں ہے, بلکہ اس میں تقسیم جو ہے وہ آیات کے اعتبار سے. پہلا جو حصہ ہے وہ 101 آیات پر مبنی ہے جو جس میں اکثر و بہتر خطاب عیسائیوں سے, اور دوسرا حصہ 99 آیات پر مبنی ہے. انشاءاللہ وہ مسلمانوں سے خطاب شروع ہوگا, یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آ جائیں گے. بہرحال اسی طرح پہلا حصہ جو ہے کہ اگر میں نے تھوڑا سا الٹا بتا دیا آپ کو, دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلا حصہ 99 آیات پر مبنی ہے جس میں خطاب آئیوں سے اکثر و بہتر, اور دوسرا حصہ جو ہے 101 آیات پر مبنی ہے. یہ ہیں دو حصے جو اس میں شامل ہوئے, اور 101 آیات پر مبنی جو حصہ اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے. یہ موٹی تقسیم ہو گئی, بڑی تقسیم ہو گئی. اب جو 99 آیات ہیں ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہیں کہ ابتدائی 32 آیات تمہیدی نوعیت کی ہے. تمہیدی نوعیت کی گفتگو بہت سارے نکات آئیں گے, اور 31 آیات جو ہیں درمیانی اس میں براہ راست خطاب نصرانیوں سے, عیسائیوں سے, اور ان کے جو غلط عقائد ہیں ان پر شدید تنقید ہے. اور پھر آخری 38 آیات میں ان نصرانیوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اب ایمان لے آئیں. یہ ہے اصل میں ترتیب. اب آ جائیے اس کا ہم آغاز کر لیتے ہیں. جوڑا ہونے کے اعتبار سے ایک اور کامن فیکٹر سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ میں یہ کہ اس کی ابتدا بھی علی اسلام نیم سے ہوئی تھی, اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا بھی علی اسلام نیم سے ہو رہی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, علی اسلام نیم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. علی اسلام نیم یہ حروف مقطعات ہیں, اور 6 صورتیں ایسی ہیں قرآن حکیم کے جن کے شروع میں علی اسلام نیم آیا ہے, دوسری مرتبہ آ رہا ہے. البتہ توحید باری تعالیٰ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, الحی القیوم, وہ خود سے زندہ ہے, دوسروں کو تھامے ہوئے. اب یہ جو الحی القیوم کے الفاظ ہیں, سوالے سے سورہ آیت الکرسی میں وہ بات میں بیان نہیں کر سکا, یہاں سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نام ایسے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اعظم کہ اگر ان کے توسط سے اللہ پاک کو پکارا جائے, اللہ سے دعا کی جائے, تو اللہ پاک لازماً اس دعا کو سنتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ کہ اللہ کے رسول نے نام نہیں بتائے صحابہ کرام کو, بس یہ بتا دیا تین صورتوں میں, تینوں صورتیں بتا دی, سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں, سورہ طہٰ میں. لہٰذا صحابہ کرام نے غور و فکر کیا کہ یہ دو نام الحی القیوم جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا آیت الکرسی میں, آیت آل عمران بالکل ابتدا میں آ رہا, سورہ طہٰ میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ دو نام ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جائے, اگر دعا کی جائے تو اللہ پاک ضرور جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بزرگوں سے وہ دعا سنی ہوگی, یا قیوم برحمتی کا استغیث, اے زندہ و جاوید, اے دوسروں کو تھامنے والے, ہم تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. بڑی پیاری دعا ہے, اس کو یاد کر لیجیے. یا قیوم برحمتی کا استغیث کا معنی ہوگا میں استغاثہ کرتا ہوں, اور کہیں لکھا ہوا تھا نستغیث, نون جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے, تو اے حیو قیوم ہم یعنی جیسے جمع کا صیغہ آ جائے گا تو ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق, نازل فرمائی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الحی القیوم ہے آپ پر کتاب یعنی قرآن حکیم حق کے ساتھ, مصدقا لما بین یدیہ, وہ تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے یعنی تورات اور انجیل وغیرہ, وانزل التوراۃ والانجیل, اور اسی نے تورات بھی نازل فرمائی تھی اور انجیل بھی نازل فرمائی تھی. من قبل ہدل للناس, اور قرآن سے پہلے وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی, تورات میں اللہ پاک نے جو وہ ہدایت کا سامان رکھا تھا. وانزل الفرقان, اور اسی نے الفرقان نازل فرمایا, یہاں پر الفرقان سے مراد قرآن حکیم ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، لہم عذاب شدید، ان لوگوں کے لیے بہت شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. یہ جو صرف مبارکہ، یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ پاک زبردست ہے، بدلہ لینے والا، ذو انتقام، انتقام لینے والا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رحمان و رحیم ہی نہیں ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے. ظالموں کے ساتھ وہ بدلہ لے کر رہے گا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یقینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا حال یہ ہے، علم اس کے صرف علم کا بیان آ رہا ہے کہ اس کا حال یہ ہے، لا یخفی علیہ شیء، کہ زمین پر کوئی بھی ایسی شے نہیں، لا یخفی علیہ شیء فی الارض، زمین میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں کوئی ایسی شے ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اب اس کی قدرت کا بیان آ گیا. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہاری تصویر کشی کی، تمہاری صورت بنائی، فی الارحام، تمہاری ماؤں کے ارحام میں، انتہائی پردے میں، تین پردوں میں تمہاری تصویر کشی کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم، اور وہی زبردست ہے، کمال حکمت والا. اب قرآن حکیم میں جو آیات کی تفسیر ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں. ایک کہلاتی ہیں آیات محکمات، اور ایک کہلاتی ہیں آیات متشابہات. محکمات وہ آیات مبارکہ ہوتی ہیں جس میں احکامات دیے گئے بالکل سالڈ، اور دو دو چار کی طرح بالکل واضح احکامات شریعت وغیرہ. آیات متشابہات وہ ہوتی ہیں جس میں ایک سے زیادہ مفہوم بھی ہوتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں آیات متشابہات میں سے ہیں جو ہماری عقل ابھی فی الحال جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پاتی ہم، لیکن بہرحال اس کا علم دینا ضروری تھا. لہٰذا آیات محکمات وہ آیات ہوتی ہیں جن پر اصل امتسائز ہونا چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے، اور متشابہات سے متعلق عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب اللہ کی طرف سے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کی طرف سے. یہ ہے طرز عمل جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی. منہ آیات محکمات، ان آیات میں سے ایسی آیات بھی جو محکم آیات، پختہ آیات، سالڈ آیات، یعنی جو بالکل واضح ہیں دو دو چار کی طرح. ہن ام الکتاب، اور وہ آیات ہی در حقیقت اصل کتاب ہیں، کتاب کی اصل جڑ ہیں، کتاب کی اصل ماں ہیں، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اصل کتاب ہیں، اسی میں اللہ پاک نے جو احکامات دیے. وہ اخر متشابہات، اور دوسری ایسی ہے جو متشابہات بھی ہیں. مثال کے طور پر اللہ پاک نے جنت کا تصور دیا ہے. اب جنت ظاہری بات ہے اس عقل کے تحت ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جنت کی کیا حقیقت ہے. جہنم کا تصور ہے، جہنم کے اندر سے آگ میں سے ایک پودا نکلے گا. اب آگ میں پودا، یہ بات ظاہری بات ہے ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. وہ پودا ایسا ہوگا کہ اس کا سر جو ہے وہ جنات کی طرح ہوگا، پھر آگ جو اہل جہنم ہے اس کو کھائیں گے. اب یہ بات ظاہری بات عقلی اعتبار سے سمجھی نہیں جا سکتی، لیکن آیات متشابہات میں سے. سات آسمان ہیں، کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا. بہت ساری آیات ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو عقل مندی کیا ہوتی ہے، یہ اصل میں غور و فکر کی بات ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، کیڑ ہے. فیتبعون ما تشابہ، تو وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے پر جاتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس شے کی جو متشابہ ہے، متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں. منہ ابتغاء الفتنہ، اور ان کے ذریعے سے وہ اصل میں اٹھانا چاہتے ہیں فتنہ، فتنہ فساد، گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں. وقت تعویل ہی، اور اس کی اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مفہوم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط ملط باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی علمیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے ایسی بات واضح کر دی، اور پرانے لوگ تو سارے بے وقوف تھے، ان کی سمجھ ہی نہیں آیا، میں نے یہ بات نئی طور پر انٹرپریٹ کی. یہ طرز عمل مسلمان کا، ایک بندہ مومن کا نہیں ہوتا. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ان باتوں کی نہیں جانتا کوئی بھی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، راسخ العقیدہ، راسخ العلم، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ سب کا سب اللہ سبحانہ، یقولون آمنا بہ، کہ ہم تو اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، وہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو بہت عقل مند ہیں، غور و فکر کرنے والے. اب یہ اولو الالباب جو ہے، ان کی بڑی پیاری دعا آ رہی ہے. میں بار بار شاید آپ کو نوٹ کراتا رہوں کہ یہ دعائیں ہمیں کہیں نوٹ کر لینی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے زبانی. اگر آپ کو اللہ موقع دے, عمرہ کا موقع دے, طواف کے دوران, یا اور بھی جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں, ہمیں قرآنی دعائیں مانگنی چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی. اس سے زیادہ بہتر دعا ہو ہی نہیں سکتی. پہلے آئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, پھر ابھی آئی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ دعائیں یاد کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے انہی کے ذریعے سے دعا مانگنی چاہیے. بہرحال اولو الالباب کی اب گردش کیا ہوتی ہے, بہت ہی پیاری دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ اولو الالباب وہ ہیں غور فکر کرنے والے کہ اس ہدایت کی اہمیت کو جانتے ہیں, اس قیمتی ہیرے کو جانتے ہیں, کتنا قیمتی ہیرا یہ ہدایت, لہٰذا ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے چھن نہ جائے. جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہی تو ڈرتا ہے توڑتے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے. لہٰذا جو ہدایت ان کے پاس ہوتی ہے وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں. دعا کیا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا, کہ اے رب ہمارے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے, ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر دے. بعد از ہدیتنا, اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی, وہب لنا من لدنک رحمہ, اور اے اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, انک انت الوہاب, اور یقیناً تو بے انتہا بے حساب دینے والا ہے. الوہاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, سب سے زیادہ دینے والا, سب سے زیادہ عطا کرنے والا. بھائی دعا کی اس حوالے سے بھی ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, اور خدا نہ خواستہ شیطان انسان کو اگر بہکا کر لے جائے تو خطرہ یہی ہوتا ہے کہ عظیم امت بنو اسرائیل, ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے کتنی عظیم امت تھی, لیکن ہوا کیا, اس قد رضی کی وجہ سے فلما زاغو عذاب اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑھے ہو گئے, انہوں نے اپنے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا, اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے کجی پیدا کر دی. تو اس کجی سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہدایت کی نعمت ہم سے چھن جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. یہ آخرت کے حوالے سے بات آ گئی, کہہ رہے ہمارے تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے, ربنا انک جامع الناس, اور اے رب ہمارے یقیناً تو لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے, لیوم ایک ایسے دن, لا ریب فیہ, جس کے آنے میں کسی بھی اعتبار سے کوئی شک نہیں, انک لا تخلف المیعاد, اور یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو نے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کے ذریعے سے کہ دن آ کے رہے گا اور اس دن تو جنت اور جہنم کا معاملہ کرے گا, تو اے اللہ تو ہم سے ہمیں تو یقیناً جمع فرمانے والا ہے اس دن کو, اس دن تمام انسانوں کو, تو اے اللہ تو ہمیں اس دن آگ کے عذاب سے بچا لے. ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان کے یہ مال اور یہ ان کی اولادیں ان کو ہرگز کچھ بھی کام نہ دے سکیں گی, کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں. وہ اولئک ہم وقود النار, اور یہی ہے وہ لوگ کہ جو آگ کا ایندھن بننے والے ہیں, کدا بھی آل فرعون والذین من قبلہم, جیسے روش رہی, جیسے طرز عمل رہا فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے, یعنی دیگر قومیں, قوم نوح دیگر وغیرہ, کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا, فاخذهم الله بذنوبهم, تو اللہ پاک نے پھر پکڑ لیا ان کے گناہوں کے باسبب, واللہ شدید العقاب, اور اللہ پاک تو بہت سخت سزا دینے والا ہے. قل للذین کفروا, اے نبی آپ فرما دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے, ستغلبون, تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے, وتحشرون الى جہنم, اور عنقریب تم سب کو ہانک دیا جائے گا جہنم کی طرف, وبئس المہاد, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی برا پلٹنے کی جگہ ہے. قد کان لکم آیۃ, یقیناً تمہارے لیے ایک نشانی ہے, فی فئتین التقتا, ان دو گروہوں میں جو آپس میں لڑے تھے. تین ہجری میں نازل ہو رہی ہے سورہ آل عمران, اشارہ کیا جا رہا ہے غزوہ بدر کی طرف, کہ غزوہ بدر میں مسلمان اور کافروں کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے بہت بڑی نشانی ہے, معجزہ ہے. فئت تقاتل فی سبیل اللہ, ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا, نہتے تھے 313 اونلی, واخر کافرتن, اور ان میں سے دوسرا جو تھا واخرا کافرتن, اور جو دوسرا تھا وہ کافر تھا, یعنی مشرکین مکہ جو 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے. یرونہم مثلیہ رای العین, اب یہ آیت مبارکہ تھوڑی ترجمے کے اعتبار سے مشکل ہے, یہ دو اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ترجمہ ہوگا, وہ انہیں کھلی آنکھوں سے اپنے سے دو چند دیکھتے تھے. اب اس کی جو دو انٹرپریٹیشن ہے وہ جان لیجئے, مسلمانوں کی تعداد 313, وہاں 1000, مسلمانوں کا مورال اتنا ہائی تھا کہ وہ 1000 جو کہ ایک تہائی سے مسلمانوں سے زیادہ, لیکن مسلمانوں نے کہا نہیں یہ تعداد میں کوئی زیادہ نہیں ہے, بس ہم سے ایک سے ایک, ایک پر دو کا مسئلہ ہے, لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جنگ کرو اللہ کے نام. تو گویا ان کو نظر آ رہے تھے وہ اپنے سے زیادہ, یعنی ایک ایک پر دو, یعنی وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے, تھے تین گنا, اللہ پاک نے ان کی تعداد کم کر کے دکھا دی تاکہ ہیبت داری نہ ہو. اور اس کو اگر انٹرپریٹ کیا جائے اس طرح سے کہ کافر جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا, اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس والے کیمپ میں جو بہترین لوگ ہیں ہمارے, ظاہری بات ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیمپ تھا یہ کیمپ وہ تھا کہ مکے کے بہترین لوگ ان میں شامل تھے. لہٰذا جو اخلاقی اعتبار سے شکست ہوتی ہے وہ تو کھا چکے تھے, انہیں معلوم تھا کہ ہم کیسے اور ان کا کردار کیسا ہے. لہٰذا کہا جاتا ہے نا کہ لڑتے وقت انسان کو دو دو نظر آ جاتے ہیں, یہ وہی کیفیت تھی کہ واقعتاً 313 تھے لیکن ڈبل نظر آ رہے تھے, اپنے اخلاقی اور اپنے کردار کی وجہ سے مسلمانوں کا مورال بہت ہائی تھا. واللہ عالم, واللہ یعید بنصرہ من یشاء, اور اللہ پاک تو تائید فرماتا ہے, مدد فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی کہتا ہے ان فی ذلک لعبرہ, یقیناً اس پورے واقعے میں ایک عبرت ہے, ایک عبرت کا سامان ہے, لأولی الابصار آنکھیں والوں کے لیے, کس طرح سے اللہ پاک نے 1000 کے لشکر کو کیل کانٹوں سے لے شکست دی. اب اس کے بعد نفسیات انسانی کے اعتبار سے بہت اہم آیت مبارکہ آ رہی ہے. یہ فطرت انسانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی کچھ محبتیں رکھی ہیں, کچھ علامات رکھی ہیں, لہٰذا ان محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بہرحال اس کی طرف مائل ہو ہی جاتا ہے, لیکن اس کے کمپیریٹیولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا تصور دیا. بہت اہم آیت مبارکہ ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء, مزین کر دی گئی ہے خواہشات کی محبت عورتوں میں سے, والبنین بیٹوں میں سے, والقناطیر المقنطرہ مقنطرہ من الذهب والفضہ, اور ڈھیروں مال کی محبت سونے اور چاندی میں سے, والخیل المسومہ اور نشان زدہ گھوڑے, والانعام اور مویشی, والحرث اور کھیتی, ذالک متاع الحیات الدنیا, لیکن ان تمام چیزوں کی حقیقت کیا ہے کہ دنیا کے زندگی کا مال و متاع ہے بس. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا نفسیات انسانی سے قریب تر آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام محبتوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ آپ محسوس کر رہے ہوں گے عورت کا تذکرہ آیا. انسان کی کمزوری ہے عورت, یوں سمجھے کہ اس کی ضرورت ہے, لیکن یہ عورت اس سے جائز تعلقات آپ کو معلوم ہے ثواب ہے ہمارے دین میں, لیکن خدا نہ خواستہ اس عورت کے لیے انسان غلط یا ناجائز طریقے سے اس کو جو حاصل کرے اور غلط معاملہ کرے تو یہ گناہ ہے. لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال اس قوم کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت کا یہ فتنہ, جہاں مال یہ فتنہ بنے گا وہاں عورت یہ فتنہ بنے گی. تو گویا اس امت میں عورت کے فتنے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا. لہٰذا دعا بھی اللہم انی اعوذ بک من فتنت النساء, فتنت النساء آج پورے عروج پر ہے. آج اصل مسئلہ پاکستان کا جو ہے وہ عورت کے صورتحال بن چکی ہے کہ عورت کا تحفظ ہونا چاہیے. یہ حدود آرڈیننس اور یہ پوری گفتگو جو ہے اصل مسئلہ یہ بن چکی ہے. آپ کو معلوم ہوگا یہ اصل میں فتنہ ہے کہ عورت کا تحفظ اور جو اس کی عزت اور عصمت کا معاملہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس کا اہمیت دی ہے, لیکن جس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے اس کو لے کر آئے ہیں اور پیش کیا جا رہا ہے, ذرا سوچیے اور یوں کیجیے, گویا محسوس ہوتا ہے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ یہاں پر عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور عورتوں کے جو ہے مسائل بہت زیادہ ڈھائے جا رہے ہیں. اور کوئی مسائل ہے ہی نہیں یہاں پر, غریب غربت تو ہے ہی نہیں, اور اسی طرح اور دیگر جو دیگر مسائل ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہیں, اصل مسئلہ صرف یہی ہے. تو گویا محسوس ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو خاص طور پر اٹھا کر جو فتنہ ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے. واللہ عالم, بہرحال انسان کے اندر محبت ہے عورت کی, اسی طرح اولاد میں سے بیٹوں کی محبت اللہ پاک نے رکھی ہے, پھر مال کی محبت, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد, شدید ترین محبت, ڈھیروں مال سونا چاندی سمبل ہوا کرتا تھا, اسٹیٹس تھا. اسی طرح خیل المسومہ, یہ نشان زدہ گھوڑے, یہ بھی سمبل آف اسٹیٹس ہوا کرتے تھے, بڑے عالی شان گھوڑے. آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے یہ پجیرو اور یہ ہونڈا ایکارڈ اور یہ فلاں فلاں جو نئی لیٹسٹ گاڑی آتی ہے, کیسی محبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. واقعتاً اس کی محبت ہے, کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتے. خاص طور پر گرمی کے موسم میں آپ جا رہے ہیں ٹریفک جام میں اور شدید گرمی ہے, 40 ٹیمپریچر میں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, برابر سے کوئی گاڑی گزر جائے بالکل شیشے بند ہیں اور اے سی اس کے اندر لگا ہوا ہے, تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کتنی بڑی نعمت ان پاس ہوئی. بہرحال دنیا کی نعمتیں خیل المسومہ اس زمانے میں تھی, آج کے زمانے میں یہ جو مینس آف ریسورسز ہیں استعمال کی چیزیں گاڑیاں وغیرہ, اس کی اہمیت تو ہے. اسی طرح اول انعام, یہ مویشی اور یہ ہر کی کھیتیاں, آج کے زمانے میں بینک بیلنس کی کیا اہمیت ہے, یہ فیکٹریاں, اور یہ ایک فیکٹری ہے تو دوسری فیکٹری لگانے کے انسان جو ہے اس کی فکر مند کرتا ہے. آج یہاں پر ہے تو بھاولپور جا رہا جناب, وہاں دوسری فیکٹری دیکھ کر آنی ہے, کینیڈا جا رہے ہیں, سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں. یہ انسان کے اندر جو محبت رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور یہ محبت کے علامات ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی. عورت, اولاد, اولاد میں خاص طور پر بیٹا, یعنی لڑکا جو ہے بیٹا, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. پھر یہ کہ مال کی محبت میں سونا چاندی اور یہ نشان زدہ گھوڑے آپ کے اعتبار سے پجیرو گاڑیاں وغیرہ یہ سب رکھا, لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ ذالکا متاع الحیات الدنیا. بس بندہ مومن اگر یہ سمجھ جائے کہ یہ متاع ہے, زندگی گزارنے کا سامان ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ان کو استعمال تو کرنا ہے, جائز طریقے سے حاصل کیجئے, ان کو استعمال کیجئے, ثواب بن جائے گا. لیکن ناجائز طریقے سے اگر ان کو حاصل کیا گیا تو یہی فتنہ بن جائے گا. فرمایا ذالکا متاع الحیات الدنیا. اب علامہ اقبال کو سن لیجئے, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب فریب سود زیاں, لا الہ الا اللہ. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں درحقیقت آزمائش کے لیے ہیں. واللہ عندہ حسن المآب, اللہ کے پاس زیادہ بہتر بدلہ ہے. ان کو استعمال کرو جائز ہے, لیکن حلال طریقے سے. قل اونبئکم بخیر من ذالکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے, کیا میں تمہیں بتاؤں ان سے بہتر چیزیں کون سی ہیں, ان سے بہتر بدلہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ للذین اتقوا عند ربہم, وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی روج اختیار کی, دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہے, پرہیزگار رہے. جنات ان تجری من تحت الانہار, ان کے لیے تو ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا, وہ اس میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. تو ازواج مطہرہ, اور وہاں ان کے لیے ہوں گے پاکیزہ جوڑے, مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی نعمت جو ان کو حاصل ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. اب یہ بندے کون سے ہیں؟ بڑی پیاری جو آ رہی ہے, پھر میں عرض کروں گا. الذین یقولون, یہ بندے وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں, ربنا اننا آمنا, کہ اے رب ہمارے, ہم تو اس پر ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا, اور اے رب ہمارے, تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. پانچ صفات آ رہی ہیں اللہ کے بندوں کی, اس کو ذرا غور سے سن لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صفات پیدا فرما دے. نمبر ایک, الصابرین, صبر کرنے والے, ڈٹے رہنے والے اپنے موقع پر, ان کو موقع سے ہٹایا نہیں جا سکتا. دین پر استقامت اختیار کرنے والے, اسی طرح مشکل میں صبر کرنے والے, جیسے ہم نے پڑھا تھا, والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, والصادقین, سچے راست گو, اپنے قول سے اور اپنے عمل سے سچائی پر عمل کرنے والے, والقانتین, اور فرما برداری اختیار کرنے والے, حکم بجا لانے والے, اللہ کی تمام احکامات سے پیروی کرنے والے, اور خاص طور پر خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں, اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے, اور پانچویں اور کلائمیکس جس کو کہہ لیجیے صفات میں بہترین سے, والمستغفرین بالاسحار, اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. آخری پہر جو ہوتا ہے, تہجد کا وقت جو ہوتا ہے, اس وقت اٹھتے ہیں اور اپنے رب سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پوری طرح سے متوجہ ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنزل فرماتا ہے اور ندا لگاتا ہے, این المستغفرین, کہاں ہیں وہ لوگ جو استغفار کرنے والے ہیں کہ میں ان کی خطاؤں کو معاف کرواؤں, معاف فرما دوں. یہ وقت واقعتاً بڑا عظیم ہوتا ہے کہ جب یہ اٹھتے ہیں, والمستغفرین بالاسحار, اور رات کے آخری پہر یعنی سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارے اندر بھی پانچ صفات پوری فرما دے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ پاک خود گواہ اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ, سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں اس بات کی. وا اولو العلم, اور سارے کے سارے اہل علم اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. قائم بالقسط, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم, یقیناً وہی ہے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا. ان دین عند اللہ الاسلام, اس آیت پر انشاءاللہ کل میں گفتگو کروں گا تفصیل سے کہ یہ دین ہے کیا اور اسلام سے اس کے کیا تعلق ہے. بار بار ختم ہو رہا ہے لہٰذا آج سے ترجمہ ہی کر لیتے ہیں. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب, اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی. الا من بعد ما جاءہم العلم, اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا. بغیم بینہم, ایک ہی وجہ آپ کی کل بھی آئی تھی ہماری گفتگو میں, آپس میں زدم زدہ کی وجہ سے, ڈومینیٹ کی وجہ سے کہ میرا حکم چلنا چاہیے, میری بات ماننی چاہیے. فما یقبل آیات اللہ, اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے, فإن اللہ سریع الحساب, تو اس کو آپ بتا دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کتاب میں بہت تیز ہے، جلد حساب کتاب لے لے گا۔ فائن ہاتھ جو کا پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، آپ سے مناظرہ کریں، فقل اسلمتو، تو آپ کو فرما دیجئے کہ میں نے تو فرما برداری اختیار کر لی ہے، میں نے تو جھکا دیا ہے اپنا چہرہ، وجیا اپنے چہرے کو للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ ومن اتبعن، اور جو میری اتباع کرنے والے، میری پیروی کرنے والے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، والامیین، اور ان امیین سے بھی، ان مشرکین سے بھی، اسلمتم، کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد کیا اب تم فرما برداری اختیار کرتے ہو اسلام لاتے ہوئے نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ صاف صاف بات کو پہنچا دینا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نام وعل جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔